ہم ایک اعلان سیمینار کے حوالے سے نوٹ کر لیں، فکر امام خمینی کے سلسلے کا دوسرا سیمینار، اس سے قبل یہ سیمینار اسلام کے موضوع پر آرٹ کونسل میں منعقد ہو چکا ہے، دوسرا سیمینار علی بھائی آڈیٹوریم ہال میں 3 جون کو بروز اتوار منعقد کیا جا رہا ہے، اس سے وجود الاسلام والمسلمین آغا سید جواد نقوی صاحب خطاب کریں گے، اس سیمینار کا موضوع ہے انقلاب اسلامی امام خمینی کی نظر میں۔ حضرت گرامی، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں، یہ سیمینار ایصال ثواب ہیں رہبر کبیر امام احمد امام خمینی اور ان کے سچے حقیقی فرزند شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی اور ان کے حقیقی پیروکار شہید مظفر علی کرمانی کے لیے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان تینوں بزرگ ہستیوں کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ پر محمد والے محمد صلوات، اسی کے ساتھ میں حجت الاسلام والمسلمین آغا سید جواد نقوی صاحب کو دعوت دوں گا، کوئی یہاں آئے اور اس موضوع پر گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں۔ آپ آزاد بابا جب بلند درود پڑھتے ہوئے ان کا استقبال کریں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله۔ موضوع سخن عاشورہ کی عبرتیں یا کربلا کی عبرتیں ہیں، اور عرض کیا تھا کہ ایک دید اور ایک نگاہ قیام مقدس سید الشہداء علیہ السلام میں عبرت آموز نگاہ ہے، البتہ جو نگاہ قرآن نے ذات خداوند تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ جب دو طائفے دو فئہ آپس میں نبرد کریں پیکار کریں، ایک فرقہ ان میں سے حق پر ہو، تقاتل فی سبیل اللہ و اخرى کافرہ، اس میں ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس نبرد اور پیکار میں عبرت ہے، عبرت کا پہلو موجود ہے اہل بصیرت کے لیے۔ البتہ جو غیر اہل بصیرت ہوں ان کے لیے بھی بہت کچھ اس میں موجود ہے، لیکن اہل بصیرت کے لیے ایک چیز ان میں عبرت ہے، اور عبرت کے معنی عرض کیے تھے کہ عبور کرنا، واقعہ کے پس منظر میں اترنا، واقعہ سے عبور کر کے اس کے ماورا جانک کے یہ دیکھنا کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، کیا اسباب اور عوامل اس کے پیچھے کار فرما تھے۔ اور صرف جان لینے کو عبرت نہیں کہتے کہ اگر انسان ایک واقعہ کا تجزیہ اور تحلیل کر لے اور سمجھ جائے کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، یہ عبرت آموز نگاہ نہیں ہے، یہ محققانہ نگاہ ہے، عالمانہ نگاہ ہے، علم حاصل ہو گیا، معلومات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عبرت آموز نگاہ سے کسی چیز کو دیکھنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ سمجھ جائے انسان جو اسباب جو عوامل باعث بنے کہ وہ لوگ اور وہ طبقہ جو اس حادثے میں ملوث تھا وہ اس حد تک گر سکتے ہیں، اس حد تک پست ہو سکتے ہیں۔ تو یہی عوامل اور اسباب جہاں بھی موجود ہوں، جس انسان کے اندر ہوں، جس طبقے کے اندر ہوں، جس قوم و ملت کے اندر موجود ہوں، اسے گرا کر اسی پستی تک لے آئیں گے جس پستی تک وہ طبقہ تھا۔ اور پھر انسان جستجو یہ کرے کہ آیا ہم خود ان عوامل سے دور ہیں یا خدا نخواستہ ان عوامل میں سے کچھ ہمارے اندر بھی موجود ہوں۔ یعنی عبرت آموز نگاہ کے لیے انسان کو کئی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ نگاہ عبرت آموز نگاہ بنتی ہے۔ واقعے کو دیکھنا پڑتا ہے، واقعے کے پیچھے کار فرما عوامل و اسباب کو ملاحظہ کرنا پڑتا ہے، ان اسباب کو تاریخ کے اندر جاری اور ساری ماننا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے اندر ان اسباب کا جائزہ لینا پڑتا ہے، اور جائزہ لینے کے بعد اپنی حالت اور اپنی صورتحال کو معین کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب جب ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں عبرت آموز نگاہ۔ عرض کیا تھا کہ واقعہ کربلا میں بہت سارے عبرت کے پہلو ہیں، ان عبرت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ تھا کہ یہ طبقات اور مختلف گروہ جو کربلا میں سامنے آئے، منظر عام پر آئے، اہم چار گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ جو حکمران طبقہ تھا، یزید، اور یزید کے حواری، اس کے ہم فکر، ہم محفل۔ ایک وہ گروہ جو حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے ہمراہ تھے اور شہید ہوئے، وہ طبقہ جو آپ کو مانے ہوا، آپ کی راہ میں مشورے دیے کہ آپ اس سفر سے باز رہیں، نہ جائیں، وہ طبقہ جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے اور عین وقت پر اپنی حمایت سے پھر گئے، اور وہ طبقہ جنہوں نے آپ کو شہید کیا، آپ کے مد مقابل تھا۔ یہ گروہ، ہر ایک کے اندر عبرت کے فراوان پہلو موجود ہیں کہ ان میں سے ہم نے صرف ایک طبقے کو ابھی مد نظر رکھا ہے، عبرت کا پہلو اس میں سے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ورنہ ہر طبقہ اپنی جگہ پر فراوان ایسے پہلوؤں پر مشتمل ہے جہاں سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، سیکھا جا سکتا ہے۔ کیوں لوگوں نے آپ کو مشورے دیے؟ یہ مشاور طبقہ، ہمدرد طبقہ، خیرخواہ طبقہ جو روکتا ہے، اس زمانے میں تھا، آج بھی ہے، آج بھی ہیں لوگ، کسی کو اگر نہ روک سکے کم از کم اپنی اولاد کو ضرور روکتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ یا نہ بیٹھو، یا نہ جایا کرو، اس کے ساتھ بات نہ کیا کرو، مناسب نہیں ہے آپ کے لیے۔ اگر کسی کو بھی ہمدردی ظاہر نہ کر سکیں تو اپنے فرزندان و اپنی اولاد تک، اپنے بیٹوں کو کم از کم ہمدردانہ مشورہ دیتے ہیں، یہ گروہ ہے۔ اسی طرح ہمدردانہ مشاور سید الشہداء کے تھے کہ آپ نہ جائیں۔ انجام سے ڈرانے والا طبقہ، اس کے اندر بہت پہلو ہیں موجود عبرت کے، اور وہ منتظر طبقہ جنہوں نے خط لکھے اور حمایت کا یقین دلایا اور عین وقت پر حمایت سے پھر گئے، اس کے اندر فراوان عبرت کے پہلو موجود ہیں۔ اور وہ طبقہ جو آپ کے ساتھ آخر دم تک قائم رہا اور شہید ہو گیا، اس کے اس کام کے اندر فراوان عبرت کے پہلو موجود ہیں. اور وہ طبقہ جس نے آپ کو شہید کیا ہر ایک میں عبرت کے فراوان پہلو ہیں. دیکھنا یہ ہے اس عبرت آموز نگاہ سے کہ موجودہ انسان, موجودہ نسل بشری ان چار طبقات میں سے کس طبقے کے زمرے میں شمار ہو رہی ہے. آج کا مسلمان, آج کا پیرو امامت, آج ایک شیعہ ان چار طبقات میں سے کس طبقے کا جز ہے, حصہ ہے؟ اگر آپ کہیں گے خود پوچھ لیں جا کے لوگوں سے اپنے آپ کو کس طبقے میں شمار سمجھتے ہیں, تو یہ شاید اتنی صداقت نہ ہو اس زبان میں, کیونکہ ہمیشہ طبقاتی تشخص کے لیے انسان اپنے لیے بہترین طبقہ انتخاب کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں. لیکن حقیقت میں جو میزان اور پیمانہ طبقاتی تشخص کے لیے موجود ہے وہ انسان کا تفکر اور انسان کا طرز عمل ہے, نہ انسان کی زبان. اگر ہم سے پوچھا جائے پاکستان کا سب سے بڑا اچھا فاضل طبقہ کون سا ہے, تو سب سے پہلے اپنا نام لیں گے, یہ ہم ہی ہیں. لیکن اچھے طبقہ میں شامل ہونے کے لیے طرز تفکر اور طرز عمل چاہیے, میزان اور پیمانہ یہ ہے. کربلا میں یہ چار طبقات دخیل ہیں, مؤثر ہیں, ان کا اہم کردار ہے. ان طبقات میں ہر ایک کا ایک خاص طرز تفکر اور خاص طرز عمل ہے. صرف وہ مشابہت ڈھونڈنی ہے آج ہمیں کہ ہمارا طرز عمل اور ہمارا طرز تفکر ان چار میں سے کس سے ملتا ہے. ہم اسی طبقے کا حصہ ہیں اگرچہ زبان سے اپنے آپ کو جس سے بھی منسوب کرتے رہے ہیں. اور فرصت نہیں ہے کہ ہر چار کو یہاں پر تفصیل سے طرز تفکر بھی ان کا اور طرز عمل بھی ان کا بیان کیا جائے. فقط ایک طبقہ جس میں عبرت کے بہت زیادہ پہلو ہیں, وہی فئہ قاتلہ, فئہ کافرہ, فئہ فاسقہ, باغیہ, یعنی لشکر عمر سعد. عام لوگوں میں سے تھے, یہ حکمران طبقہ نہیں تھا جو کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام کو قتل کرنے آیا. عرض کیا تھا کہ اکثریت اس میں ایسے لوگوں کی تھی جو دینی اور مذہبی طبقے کے لوگ تھے, اور ایک دینی اور مذہبی فریضہ ادا کرنے آئے تھے. یہ آپ اگر مشاہدہ کریں تاریخ کا, حضرت سید سجاد علیہ السلام جب مشرف ہوئے زیارت روضہ نبی سے بعد از واقعہ کربلا, وہاں پر جو جملات امام علیہ السلام نے بیان فرمائے وہ یہ تھے کہ یہ قاتلی نے سید الشہداء علیہ السلام جب آپ کو قتل کر رہے تھے, مرتکب ہو رہے تھے قتل کے, تو ہر ایک آپ کے قتل کے ذریعے اور خیموں کو لوٹنے کے ذریعے اور ان تکالیف کے ذریعے سے تقرب اللہ پیدا کر رہے تھے, قربتاً اللہ یہ کام کر رہے تھے. یعنی اپنے کام کو ایک دینی رنگ دے کر, دینی شکل دے کر یہ حرکت انہوں نے انجام دی. اور یہ ایک بہت بڑا عبرت کا پہلو ہے اس واقعے کے اندر. آپ آج جو اس طبقے کی ماہیت اور حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آ گئی ہے, ہم اسے کسی اور عنوان سے دیکھتے ہیں, ایک شیعہ, ایک امامیہ, یا ایک عام مسلمان بھی حتیٰ دیکھیں تو اس کے دل میں شدید نفرت ہے اس طبقے کی نسبت. لیکن آپ اس نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو عبرت حاصل نہیں کر سکیں گے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جس طبقے سے انسان کو, جس شخص سے انسان کو نفرت ہوتی ہے, اس کی طرف زیادہ غور نہیں کرتا, توجہ نہیں کرتا, اور اس کے اندر موجود صفات اور اس کے خصائل اور عادات کو زیادہ مشاہدہ نہیں کرتا. اور جس سے نفرت ہے کم و بیش اسی سے خود بھی ملتا جلتا ہے یہ انسان. جس کام سے دوسرے سے ہمیں نفرت ہے وہی کام خود بھی کر رہا ہے آدمی. دیدہ نفرت سے جب ہم دیکھیں گے تو اپنے آپ کو بری، اپنے آپ کو صاف پاک، اور انہیں ہم ہر قسم کی آلودگی میں ملوث پاتے ہیں. دیدہ عبرت یہ ہے کہ آپ ایک سالس کی نگاہ سے دیکھیں ان کو کہ انہوں نے کیا کیا، کیوں یہ اقدام کیا. عرض کیا تھا کہ انسان اتنا گر جاتا ہے، اتنا پست ہو جاتا ہے، اس قدر گٹیا ہو جاتا ہے حب دنیا کی وجہ سے، ہرس اور لالچ، طمع، حسد، بخل، جتنی بھی کبھی صفات ہیں، بری صفات ہیں، وہ سب کی سب اس حب دنیا کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. جتنی کبھی حیوانی صفات ہیں حب دنیا کا نتیجہ ہے. اس قدر پست ہو جاتا ہے انسان، گر جاتا ہے کہ تاریخ کی سب سے بڑی جنایت انجام دے اپنے ہاتھ سے آ کر، اور اس جنایت میں معنویت کا بھی پہلو شامل کر لے، اس کو مذہبی رنگ بھی دینا شروع کر دے، اس کو عین دینی فریضہ سمجھ کر انجام دے. عبرت کا پہلو یہاں کون سا موجود ہے؟ عبرت کا پہلو یہ موجود ہے کہ اتنی تاکید کی گئی، اور رسول اللہ نے بھی اپنی تبلیغات میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ملت کو اس قدر تعلیم دی، تزکیہ کیا کہ یہ امت یہ صاحب فراست بن جائے، صاحب خرد بن جائے. اس قدر روایات ہیں کہ انسان کے عمل کو جانچنے کا میزان کیا ہے، پیمانہ کیا ہے، بہت زیادہ ہیں. اصول کافی میں بہت ہی حسن عمل اور حسن سلیقہ مرحوم کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے انجام دیا ہے. اصول کافی احادیث کی کتاب ہے، اس کی ترتیب میں جو انہوں نے بہترین سلیقہ انتخاب کیا وہ یہ کہ پہلی کتاب جو مرتب کی احادیث معصوم کی وہ کتاب العقل والجہل. آغاز پہلی کتاب توحید نہیں ہے، ایک اسلام شناس، ایک حدیث شناس، ایک قرآن شناس جس کی ساری عمر احادیث ائمہ میں گزری ہے، ظاہر ہے اس نے احادیث سے یہ سلیقہ سیکھا ہے. اتنا عبور، اتنا تباہر ان کو حاصل ہے احادیث معصومین پر، اتنے ہزار حدیثیں اپنی کتاب میں جمع کی، فقہ کی اور غیر فقہ کی. شروع جہاں سے جو پہلا باب لکھا انہوں نے، کتاب العقل والجہل، پہلی کتاب توحید میں نہیں لکھی، نبوت میں نہیں لکھی، امامت میں نہیں لکھی، نماز میں نہیں لکھی، حتی روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب بعد میں آخری جلدوں میں جا کر یہ احادیث انہوں نے درج کی. پہلی کتاب، پہلا چیپٹر جو شروع ہوا وہ عقل جہل سے، اس کے اندر احادیث موجود ہیں عقل کے بارے میں، انسان کے عمل کا اور انسان کی قدر و قیمت کا میزان عقل کو قرار دیا گیا کہ اگر کسی کو جانچنا ہے کہ کس قدر، کس سطح کا انسان ہے، اس کی عقل کو دیکھیں آپ. بہت ساری احادیث ہیں، ایک دو نہیں ہیں بلکہ کئی ابواب ہیں، ان ابواب میں سے ہر باب کے اندر کئی احادیث ہیں عقل کی اہمیت اور عقل کے مقام اور انسانی مرتبے میں عقل کی دخالت کے بارے میں. یہ گوہر گران بہا خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کیا. انسان کے اندر اگر وزن آتا ہے، شخصیت بنتی ہے، وہ اسی کے ذریعے سے بنتی ہے. اگر اس کے بغیر کسی بھی عمل میں انسان داخل ہو جائے وہ مرتبہ نہیں پا سکتا، وہ مقام اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. ایک حدیث کی طرف میں صرف اشارہ کرتا ہوں جو وسائل الشیعہ میں ہے، مسائل الشیعہ وہ کتاب ہے جو فقہ کی احادیث ہیں صرف اس کے اندر موجود، فقہ احکام شرعیہ سے متعلق احادیث موجود ہیں 30 جلدوں میں، ابھی نئی جو اس کی طباعت ہوئی ہے 30 جلدیں ہیں، اور سب کے سب احکام شرعیہ کے بارے میں، فقہی احکام کے بارے میں. اسی میں ایک حدیث ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام سے گویا، اس میں امام علیہ السلام نے کسی شخص کے جواب میں یوں فرمایا کہ اگر دیکھنا ہے کہ یہ انسان کس درجے کا ہے، کس پائے کا ہے، تو اس کی باتوں پہ نہیں جاؤ کیا بول رہا ہے کیا کہہ رہا ہے، بلکہ اس کے عمل کو دیکھو. اگر اس کے عمل میں بھی اس کو صحیح پایا، جیسے بولتا صحیح ہے ایسے ہی عمل بھی صحیح کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، ساری عبادتیں انجام دے رہا ہے، تو فقط اس کی عبادت پہ اکتفا نہ کر لینا، کثرت سجود، کثرت صوم، کثرت صلات کو دیکھ کر کہیں دھوکے میں نہ آ جانا. ابھی بھی کوئی میزان کے مطابق انسان نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اس کے دیکھو کہ یہ حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں، تعلقات اس کے دیکھو، روابط اس کے دیکھو، طور طریقہ اس کا دیکھو، گھر میں اس کے حالات دیکھو، دوستوں کے ساتھ اس کو دیکھو، ایک ایک کر کے بتاتے گئے اور فرماتے گئے کہ اس میں نہ آنا. آخری چیز جو امام علیہ السلام نے بیان کی وہ یہ کہ اگر اس کو ان تمام مراحل میں آپ نے صحیح پایا تو بھی دھوکے میں نہ آنا. آخر میں یہ دیکھو کہ آیا اس میں عقل ہے یا نہیں، فہم و فراست ہے یا نہیں. اگر ایسا آدمی جو بات میں بھی صحیح، عمل میں بھی مستقیم، قول میں بھی مستقیم، ہر چیز میں صحیح آ رہا ہے اور اس میں عقل بھی ہے، امام نے فرمایا کہ اس کا دامن پکڑ لو اور کبھی بھی نہ چھوڑنا. یہ غنیمت فرد ہے، یہ ڈھونڈنے سے ملتا ہے، ہر گلی میں موجود نہیں ملتے ایسے افراد. بقول مولانا روم کے، ہمی شیخ با چراغ می گشت گرد شہر، کوئی شیخ تھا بڑا، وہ چراغ لالٹین لے کر دن کو روشنی میں ٹہل رہا تھا، شہر میں گشت کر رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا، از دی و دد ملولم انسان مارزوست، کہ میں یہ دیو، یہ جانور، یہ حشرات، یہ موزی مخلوق سے گھبرا گیا ہوں، تھک گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں، مجھے انسان تلاش کر رہا ہوں، میں انسان میری آرزو ہے، انسان مارزوست. پھر کہنے والے نے کہا کہ وہ نہیں ملے گا آپ کو جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ نہیں ملے گا آپ کو. شیخ نے اس کو جواب دیا کہ وہی جو نہیں ملتا ہم نہ مارزوست، وہ جو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا وہی ڈھونڈ رہا ہوں میں، مجھے بھی معلوم ہے نہیں ملتا. از دی و دد ملولم انسان مارزوست. پستی اور حکارت انسان میں آتی ہے اس کی عقل اور خرد اور فراست کی سبوکی اور ہلکے پن کی وجہ سے، جس کو آپ کہتے ہیں اپنی زبان میں چھچورا پن. انسان جب چھچورا ہو جائے، ہلکا ہو جائے، سبک ہو جائے، گر جائے، سب سے بڑی گراوٹ کہاں پیدا ہوتی ہے؟ پھر وہ عمل میں نظر آتی ہے. البتہ سب سے زیادہ گرنے کے بعد انسان ایک عمل انجام دیتا ہے، وہ عمل نہیں اس کی گراوٹ. حقیقت میں پستی کہیں اور واقع ہوتی ہے، وہ پستی ظاہر عمل میں ہوتی ہے. پست ترین انسان وہ ہے کہ جو فہم و فراست کے مرتبے سے گر جائے، سوچنا چھوڑ دے، غور نہ کرے، اور سوچے سمجھے بغیر کسی چیز کو اپنا لے، حتیٰ دین کو. لہذا سب سے زیادہ قرآن نے بھی تاکید کی اسی مسئلے پر، تعقل، تدبر، فہم، غور، فکر، سوچ. سوچتے کیوں نہیں؟ بار بار سرزنش کی تنبیہ کی، توبیخ کی، کیوں سوچتے نہیں ہو؟ کیوں غور نہیں کرتے ہو؟ تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ فکر کیوں نہیں کرتے اس کائنات میں تم؟ یعنی یہ کہ یہ گوہر، یہ جوہر جو ہم نے آپ کو دیا ہے، اس کو سنبھال کے رکھنے کے لیے تو نہیں دیا تھا، اس کو استعمال کرو. اگر انسان اس کا استعمال چھوڑ دے اور اس کو چھوڑ کر اگر دین میں آ جائے، وہ انسان پست ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، حتیٰ دین میں رہتے ہوئے بہت گر جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے. رسول اللہ نے یہ جو احادیث کا بھی آپ کو ایڈریس دیا، اصول کافی میں آپ احادیث نبوی ہیں، احادیث ائمہ ہدا سے ہیں، قرآن مجید میں آپ دیکھیں، اس قدر تاکید کی اور ان کو ایک مرتبے تک پہنچایا، غور و فکر و تعقل کے مرتبے تک. لیکن تدریجن ہوا یہ کہ اس مسلمان نے، اس نسل نے دین کو تو لے لیا، دیندار تو تھے یہ، لیکن اس دینداری میں خرد، عقل، سوچ، فہم کا عنصر ختم ہو گیا. اور جب دین خرد سے ہٹ کر، فہم سے ہٹ کر، سوچ سے ہٹ کر، غور و تدبر سے ہٹ کر جب دین کوئی شکل اختیار کرے، وہ شکل یہی بنتی ہے، خوارج کی شکل، خوارج نہروان. یہ دین ہے اور اوج پر ہے تدین اپنے، توجہ فرمائیں آپ، دینداری اپنے اوج پر پہنچی ہوئی ہے. پوری رات عبادت میں کھڑا ہونا، پوری رات، شاید نبی خدا بھی کوئی پوری رات کھڑا نہیں ہوا، پیغمبر اکرم رات کے اکثر حصہ میں کھڑے ہوتے تھے، خداوند نے وہ بھی روک دیا کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو اگر عبادت کرنی ہے تھوڑی سی عبادت کرو، پوری رات اس طرح سے کھڑے ہو کے نہ گزارو. پھر دن بھر روزے سے رہنا اور مسلسل سال بھر کے روزے رکھنا، یہ اوج ہے تدین میں، دینداری کا. اور پھر سائے میں نہ بیٹھنا، پھر پیٹ بھر کے کھانا نہ کھانا، اور یہ سارے مسائل، یہ سب ان میں اوج میں موجود تھے. لیکن تاریخ کی سب سے بڑی جنایتیں بھی اسی طبقے نے کی، یہ دیندار طبقہ، متدین لوگ. کیا وجہ تھی؟ دین تھا لیکن خرد کے بغیر، عقل کے بغیر، سوچ کے بغیر، فہم کے بغیر، فراست کے بغیر. اور دین اگر فراست کے بغیر ہو تو بہت بھیانک ہو جاتا ہے، بہت ہی خطرناک، بہت خوفناک چیز بن جاتی ہے. اور اس قدر خوفناک چیز بن جاتا ہے، دین کے سب سے پہلا کام جو کرتا ہے، دین اپنے ہی فرزندوں کو اور اپنے ہی پیشواؤں کو ننگلنا شروع کر دیتا ہے. ہوتا ہے نا بعض انسان ہو جاتے ہیں، کبھی ایسی حالت ان پر طاری ہو جاتی ہے، جنون کی، مستی کی، یا کہیں پاگل پنا ان پر طاری ہو جاتا ہے، ایسے جس کو آپ کہتے ہیں باولا ہو جاتا ہے انسان. جب باولا ہو جائے انسان، باولا ہونے کا معنی یہ ہے کہ خرد نہیں ہے اس میں، عقل نے کام چھوڑ دیا، فراست نہیں ہے. جب غور و فکر انسان چھوڑ دے، باولا ہو جاتا ہے انسان. اور یہ باولا انسان سب سے پہلے جس کو خطر نقصان پہنچاتا ہے، وہ اپنے ہی قریبیوں کو، اپنے ہی نزدیکیوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے قریبیوں کو. اگر دین سے، تدین سے خرد نکل جائے، فراست نکل جائے، سوچ سمجھ، سوجھ بوجھ نکل جائے، سب سے پہلا کام وہ یہی کرتا ہے کہ اپنے ہی پیشوا کو، اپنے ہی امام کو، اپنے ہی فرزند کو حذف کرنا شروع کرتا ہے. لہذا خوارج، سب سے پہلا حملہ خوارج نے کفر پہ نہیں کیا، یہ بہت بڑی علامت ہے پستی کی. ایک جب انسان پست ہو جاتا ہے، دین کا مقابلہ فرزند دین سے شروع ہو جاتا ہے، اولاد دین سے شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلا مقابلہ انہوں نے کفر پہ نہیں کیا، حملہ کفر پہ نہیں کیا، بلکہ علی کے مقابلے میں اٹھ کر کھڑے ہوئے. یہ پستی جاری رہی، یہ ایک علامت تھی بیچ میں، خوارج پہ آ کر رک نہیں گئی یہ پستی، بلکہ مسلسل دیندار طبقہ پست سے پستر ہوتا گیا، سبک سے سبکتر ہوتا گیا، ہلکا ہوتا گیا، اور ایک ایسے مرحلے پہ پہنچایا کہ اس نے سید الشہداء علیہ السلام کو قتل کرنا اپنی قربت کا وسیلہ سمجھا، اس نے قربتاً اللہ یہ کام کیا اس نے. جب خیرت ختم ہو جائے انسان قربت کی نیت سے یہ کام کرتا ہے. اور کب دین یہ شکل دار لے، کب دھارتا ہے یہ شکل دین، اس کے لیے خود ایک میزان امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی کتاب تو نہ کہیں، یعنی وہ کتاب جو مجموعہ ہے کلمات کا، ایک تو معروف کتاب ہے نہج البلاغہ، ایک اور کتاب ہے علی علیہ السلام کے کلمات کا مجموعہ ہے غرر الحکم. اس کتاب میں ایک بہت ہی خوبصورت جملہ علی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جب انسان پست ہو جاتا ہے اس میں کچھ علائم اور کچھ آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ توجہ فرمائیں امام اس میں کیا بیان فرما رہے ہیں. یہ غرر الحکم میں نہیں، شرح غرر الحکم میں ہے، شرح غرر الحکم میں، ظاہراً بہار میں بھی حدیث موجود ہے، یہ بہار الانوار میں بھی ہے یہ حدیث، لیکن جو ایڈریس میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں شرح غرر الحکم سے. اس میں البتہ قوموں ملتوں اور حکومتوں کے زوال کے ضمن میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ کس طرح کوئی قوم گر جاتی ہے، زوال پذیر ہوتی ہے، اور کوئی حکومت کس طرح زوال پذیر ہوتی ہے. فرمایا کہ یستدل علی ادبار الدول باربع، حکومتوں کے زوال اور امتوں اور ملتوں کے زوال اور پستی میں چار چیزوں کا دخل ہوتا ہے. پہلی چیز جس کے ذریعے سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ حکومت گر گئی ہے یا زوال پذیر ہو گئی ہے، وہ ہے تضعی الاصول. دوم و تمسک بالفروع. سوم ہے و تقدیم الارازل. چہارم تاخیر الافاضل. امیر علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جب کوئی حکومت گر جائے، زوال پذیر ہو جائے، جب کوئی معاشرہ، کوئی سماج گراوٹ کی طرف جا رہا ہو، گر رہا ہو، پست ہو رہا ہو، تو اس میں آپ کو چار چیزیں نظر آئیں گی. اور یہ چار چیزیں اگر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں تو سمجھو کہ وہ گر گیا، پست ہو گیا، ہر کام کر سکتا ہے. وہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دیندار، جی ہاں، دین ایک ایسے مقام پہ جا پہنچتا ہے، تدین ایک ایسے مقام پہ جا پہنچتا ہے کہ دینی نقطہ نظر سے واجب ہو جاتا ہے سید الشہداء کو قتل کرنا، فتوی دین آ جاتا ہے. یہ البتہ دین تو نہیں گرتا، متدین گرتا ہے، دیندار گرتا ہے نیچے، جب پست ہو جاتا ہے، خیرت اور عقل اس میں ختم ہو جائے اور خشک اور خالی دین رہ جائے اس کے پاس. یہ خشک دین ہر چیز کو کھا جاتا ہے، یہ ہر ایک کے مقابلے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے امام وقت کے مقابلے میں تدین اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے جب اس کے اندر یہ چار چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. ایک، اصولوں کو ضائع کرنا، تضعی الاصول. ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب اصول اور بنیادیں، یہاں سے مراد اب اصول کا جو معنی آپ کے ذہن میں ہے وہ نہ لیں، اصول یعنی بنیادیں، بنیادی باتیں، اساسی باتیں، جس کو آپ بیسک کہتے ہیں، یہ ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اصول کی تضعی، ضیاع. وَتَمَسُّكُ بِالْفُرُو، فرعی باتوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، تمسک فرو کے ساتھ کیا جاتا ہے. اصول ضائع ہو جاتے ہیں اور فرو کو پکڑ لیتے ہیں لوگ، یہ دوسری علامت ہے. فرو یعنی ثانوی چیزیں، فرعی چیزیں، دوسرے درجے کی چیزیں، اصول پہلے درجے کی چیزیں، بیسک جس کو کہا. جیسے درخت میں اصول ہے اور فرو جڑیں اور شاخیں، اگر کوئی گر نہ جائے وہ جڑوں کو چھوڑ دے گا شاخوں میں سے متمسک ہوگا, شاخوں کو پکڑ لے گا, تھام لے گا وہ. یہ گراوٹ کے اصول ہیں. جب بھی کسی قوم میں معاشرے میں یہ چیزیں نظر آئیں سمجھو اس نے گرنا شروع کر دیا ہے. والتقدیم الارازل, ارازل کہتے ہیں ایسے اوباش لفنگے اور لوفر لوگوں کو, رزل پست گٹیا, گٹیا لوگ اس میں آگے بڑھے جاتے ہیں, آگے آ جاتے ہیں, سامنے آ جاتے ہیں. وہ تاخیر الافاضل, اور اس میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, فاضل لوگ ہوتے ہیں, اہل لوگ ہوتے ہیں, وہ پیچھے کر دیے جاتے ہیں. جہاں پر انسان گر جائے یوں نہیں کہ دین ختم ہو جاتا ہے, توجہ فرمائیے, عبرت کی نگاہ سے اگر دیکھنا ہے اور عبرت لینی ہے ہمیں, تو کہیں اپنی دینداری کی خوش فہمی میں نہ مبتلا رہے ہم کہ وہ طبقہ فئہ باغیہ فئہ قاتلہ وہ سب کے سب بے دین تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ خاطر جام رہے کہ وہ پڑھتے تھے, شاید ہماری قضا ہو جاتی ہے, ان کی قضا نہیں ہوتی تھی. اس قدر پابند سوم و صلات تھے, بعض البتہ کہہ رہا ہوں سب نا, اس میں ارازل و اباش بھی تھے. تضعی الاصول, حدیث کو پھر سن لیں کہ جب اصول ضائع ہو جائیں, بنیادیں ضائع ہو جائیں, اساس اور بیسک کو چھوڑ دیا جائے, چشم پوشی اختیار کی جائے, اس سے فرو کو زیادہ اہمیت دی جائے. وَتَّمَسُّكُ بِالْفُرُو, فرو سے عرض کیا نا کہ ثانوی چیزیں, دوسرے درجے کی چیزیں, انہیں زیادہ جب اہمیت دی جائے, ارازل اور اوباش اور پست اور گٹیا اور لوفر لوگوں کو آگے کیا جائے, آوارہ گردوں کو اور افاضل کو پیچھے کر دیا جائے. جہاں بھی یہ آپ کو چار چیزیں نظر آئیں سمجھو یہ معاشرہ گر گیا ہے, یہ ملت, یہ سماج گر گیا ہے, یہ پست ہے, یہ سبک ہے, یہ ہلکا ہو گیا ہے. یہ واقعہ کربلا میں یہ طبقہ جو آئے کربلا میں اور لشکر تشکیل دیا اور آ کر سید الشہداء علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے, آپ کو ان کے اندر یہ چار چیزیں پوری نظر آئیں گی. اصول اور دین کی بنیادیں فراموش کر چکے تھے, یہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بلکہ یہ اصول فراموش کروائے گئے تھے ان سے عمدن عملن جان بوجھ کر, اصول سے ان کو دور کیا گیا, جو بنیادی چیزیں تھیں, اہمیت کی چیزیں تھیں, ان سے دور کیا گیا. ثانوی اور فرعی چیزوں کی اہمیت زیادہ بیان کی گئی. لہذا یہ دیندار ضرور تھے لیکن ایک ایسا تدین تھا ان کا جو قتل کرنے میں مانے نہیں بنا, شہید کرنے میں رکاوٹ نہیں بنا. آج ہم تعجب کرتے ہیں نا کہ کیسے ہو سکتا ہے دیندار آدمی یہ کام کرے, امت رسول اللہ آئے اور نواسا رسول اللہ کو شہید کر دے, یہ ہو سکتا ہے؟ بلکہ جہاں بھی یہ گراوٹ آئے, دین یہ رخ اختیار کر لے, وہاں پر ضرور نواسا رسول شہید ہونا چاہیے. جہاں پر اصول سے لوگ دور ہو جائیں, فرو سے متمسک ہو جائیں, اور جہاں پر ارازل و اوباش پست گٹیا طبقہ آوارہ طبقہ جہاں پر آگے آ جائے اور زمام امور سنبھال لے, اور افاضل جہاں پر گوشہ نشین کر دیے جائیں, محروم کر دیے جائیں, ساکت کر دیے جائیں, خاموش کر دیے جائیں, وہاں پر یہ کام ضرور ہوگا. کربلا میں ہمیں اس طبقے کے اندر یہ چار چیزیں نظر آتی ہیں. اصول دور, اصول سے بہت دور تھے. فرو پر بہت زیادہ اصرار تھا ان کا. ابھی بھی آپ دیکھیں بعض معاشروں میں, آج چلے جائیں افغانستان میں, آپ جس قدر اصرار داڑھی پر ہے اتنا کسی چیز پر نہیں. آپ کوئی کام کریں یا نہ کریں, داڑھی آپ کی اتنی ہونی چاہیے کہ جو سائز انہوں نے رکھا ہوا ہے اس سے نہ چھوٹی ہونی چاہیے نہ بڑی ہونی چاہیے, ورنہ سزا آپ کے یہ ہے کہ کوڑے کھائیں, اگر پھر بھی دوبارہ کیا تو پھر ممکن ہے جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے. ٹھیک ہے, داڑھی ایک اسلام کا ایک دستور ہے، قانون ہے، ہونی چاہیے، لیکن اسلام میں داڑھی کی حیثیت کیا ہے؟ پہلے اس کو دیکھیں، اصولوں میں سے ہے، بنیادوں میں سے ہے، داڑھی سے اسلام شروع ہوتا ہے، داڑھی کے اساس پر اسلام قائم ہے، کہ داڑھی کے بال اگر ادھر ادھر ہو گئے تو اسلام کی بنیادیں ہل جائیں گی. دستورات اسلامی دینی میں سے ہے، لیکن یوں نہیں کہ دین کی عمارت داڑھی کے اوپر قائم ہے، استوار ہے. اب اگر ایک معاشرہ آئے، سب کچھ چھوڑ دے، سارے اصولوں کو پائمال کرے، انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، جس کے پاس عورت، جس کے ہاں خاتون انسانیت کے زمرے سے ہی باہر ہو، اس کا اسلام اگر یوں ہی شکل اختیار کرے گا، ایک جزئی اور فرعی مسئلہ جو بہت ثانوی حیثیت رکھتا ہے، وہ ملک کا پہلا مسئلہ بن جاتا ہے، پہلی ترجیح بن جاتا ہے، کہ ہم ہر چیز پر جھک سکتے ہیں، سودا کر سکتے ہیں، لیکن داڑھی کے سائز پر کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ ایک معاشرے کی پستی کی دلیل ہے کہ جب اصولوں کو چھوڑ کر ثانوی اور دوسرے درجے کی چیزوں کی طرف آ جائے. دین کی بات ہو رہی ہے، ورنہ غیر دینی مسائل میں بھی ایسے ہی ہے، کچھ دنیا میں بھی، سیاست میں بھی کچھ اصول ہیں، کچھ فروع ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ حکومت زوال پذیر ہے، تو وہ سیاست کے اصولوں کو اتنی اہمیت نہیں دے گی جتنا سیاست کے فروعات کو اتنی اہمیت دے گی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، ثانوی چیزوں کو، تیسرے درجے کی چیزوں کو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ہے. اصولوں کے بعد فروع، فروع کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، فروع کو ترک نہیں کیا جا سکتا، فروع سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی، فروع کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب اصولوں کی جگہ فروع بٹھا دیے جائیں، اصول ضائع کر کے جب فروع بچائے جائیں، وہاں فروع بھی ضائع ہو جاتی ہیں، اصول بھی ضائع ہو جاتے ہیں. آپ اگر درخت کی شاخوں کو زیادہ اہمیت دیں اور جڑوں پر کوئی توجہ نہ دیں، تو یوں نہیں کہ آپ شاخیں بچا رہے ہیں، شاخیں بھی آپ نے خشک کر دیں، جڑیں بھی خشک کر دیں. ظاہر جب جڑیں نہیں ہوں گی تو شاخیں کیسے ہری ہوں گی؟ ثانوی مسائل، دوسرے درجے کے مسائل، اس وقت اپنا اثر دکھاتے ہیں کہ جب اصولوں پر قائم ہوں، بنیادوں پر قائم ہوں، اساس پر قائم ہوں، استوار ہوں. اور اگر یہ بنیادیں ہم لے لیں اس سے، اور صرف چند چیزیں بظاہر رہ جائیں، ثانوی چیزیں، ثانوی چیزوں میں بہت کچھ آتا ہے. اب آپ کے ذہن دوڑ کے فقط اس اصطلاح کی طرف نہ جائے جن کو ہم فروع دین کہتے ہیں. فروع یعنی ثانوی چیزیں، دوسرے درجے کی چیزیں. دوسرے درجے کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان کو اہمیت مل جاتی ہے، رسوم رواج کی زیادہ اہمیت ہو جائے گا، عام مسائل کی زیادہ اہمیت ہو جائے گی، بنیادی چیزیں ترک ہو جائیں گی. یہ عمل جس معاشرے میں بھی دہرایا جائے گا، وہاں پر پستی اور سبکی دین گر جائے گا، وہاں پر انسان گر جائے گا، وہاں پر دین ایک خشک حالت پیدا کر لے گا وہاں. اور یہ انسان کسی جنایت سے ٹلے گا نہیں. اب یہ انسان اگر کربلا میں آ جائے، یہ قربتاً اللہ ساری جنایتیں انجام دے گا. قربتاً اللہ غیر دیندار آدمی نہیں کرتا یہ کام، دیندار آدمی یہ کام کرے گا، متدین آدمی یہ کام کرے گا. اس پر واجب ہو جاتا ہے خدا کی طرف سے کہ یہ کام کرے. بس ایک عبرت جو ہمیں واقعہ کربلا کے اس طبقہ سے ہمیں لینی ہے، وہ یہ کہ اس قدر گرا یہ طبقہ، یہ فئے باغیہ، فئے کافرہ، لشکر عمر سعد، کہ دین کی بنیادوں کو انہوں نے چھوڑا، ثانوی چیزوں کو انہوں نے لے لیا. لہذا ان کو ہم دیندار کہتے ہیں چونکہ نماز پڑھتے تھے، ان کو دیندار کہتے ہیں چونکہ حج کرتے تھے، ان کو دیندار کہتے ہیں چونکہ داڑیاں تھیں ان کی، لہذا یہ دیندار طبقہ سمجھا جاتا ہے. آئے اور کس کے مقابلے میں؟ امام دین کے مقابلے میں. جس طرح خوارج آئے پہلے، خوارج اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوئے، یہ خوارج ہی کا تفکر و خوارج ہی کا انداز تھا جو اس طبقے نے اپنایا. ایک بہت بڑی عبرت ہے اس کے اندر، خصوصاً دینداروں کے لیے. کہ کہیں دین یہ رخ نہ اختیار کر جائے کہ دیندار طبقہ اٹھے اور امام دین کے مقابلے میں ہو، خصوصاً اس لحاظ سے کہ روایات میں، ظہور کی روایات میں ایک پیشبینی اور پیشنگوئی بھی کی گئی ہے کہ حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے مقابلے میں سب سے پہلے جو گروہ اٹھے گا، سب سے پہلے جو طبقہ اٹھے گا وہ دیندار طبقہ ہوگا. کیوں؟ جو فروع کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. حضرت آئیں گے، ایک دین پیش کریں گے، یہ کیا جواب دے گا؟ ان کو کہے گا کہ آپ نیا دین لے کر آئیں، ہمارے اوپر دینی لحاظ سے ضروری ہو گیا کہ آپ کی مخالفت کریں. سب سے پہلا گروہ جو اٹھے گا، ہم تو سوچتے ہیں نا کہ جب آئیں گے تو امریکہ اور اسرائیل سب سے پہلے آئیں گے. سب سے پہلا گروہ اپنا گروہ اٹھے گا، قریبی گروہ اٹھے گا. اب میں تاریخ سے ایک اور عبرت آپ کے سامنے نقل کروں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ کس طرح پست ہو جاتا ہے انسان، اور اس پستی کے بعد اتنا گر جاتا ہے کہ امام دین کے مقابلے میں آ جائے. شاید یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کی تھی یہ مثال کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے مقابلے میں سب سے پہلا جو گروہ اٹھا، جس دن آپ کو امامت نصیب ہوئی، سب سے پہلے جو اسی دن جو ہی خبر پہنچی کہ والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے، سب سے پہلا جو گروہ اٹھا وہ کون سا تھا؟ بنو عباس نہیں تھے، بنو امیہ نہیں تھے، کوئی کافر نہیں تھے، سب سے پہلا گروہ دیندار طبقہ اٹھا. علی ابن حمزہ بطائنی جو امام کاظم علیہ السلام کے نزدیکیوں میں سے تھے، وہ پڑھا لکھا آدمی بھی تھا، سب سے پہلے اٹھا اور اس نے امامت کا انکار کر دیا، امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کر دیا. یہ اس لیے نمونہ دوہرا رہا ہوں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ عبرت ہے اس واقعے میں. انسان دیندار کبھی اس حد تک گر جاتا ہے کہ حق اس کے سامنے جلی بھی ہو جائے لیکن فراست نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس فقدان شعور کی وجہ سے خود دین کے مقابلے میں آ کر امام دین کو قتل کر دیتا ہے. اور آج کے زمانے کے لیے جب ظہور کی روایات میں بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے جو طبقہ کھڑا ہوگا دیندار طبقہ، امام رضا علیہ السلام کے مقابلے میں دیندار طبقہ، علی علیہ السلام کے مقابلے میں خوارج دیندار طبقہ، امام حسن علیہ السلام کا گروہ کیا ہوا ایک دیندار طبقے نے، بے دین لوگ نہیں تھے لیکن ان کے دین کا رخ ایسا تھا، انہوں نے کس چیز کو پکڑ لیا اور کس چیز کو چھوڑ دیا. اب فرقی اختلاف اور ان مسائل سے قطع نظر کر کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کو اس تناظر میں نہ دیکھیں. حتیٰ تمام ائمہ کے مقابلے میں سب سے پہلا جو اختلاف فرقی جو ظاہر ہوا دین کے اندر، وہ اسی بنا پر ظاہر ہوا. علی علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرقہ آیا، دیندار لوگ آئے. ان پہلی گفتگو میں عرض کیا تھا علی علیہ السلام کو درپیش مشکلات میں کہ نہیں پہنچ سکے تھے ہم اس پر، کہ یہ علی علیہ السلام کی بھی ایک مشکل تھی کہ آپ کے مقابلے میں دیندار طبقہ آیا. اسی وجہ سے تو مشکل ہو رہی ہے آج فیصلہ کرنے میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی عظیم ملت، اتنے لوگ، اتنے جان دینے والے، یہ سب رسول اللہ کے فرمان کو پس پشت ڈال دیں اور انکار کر دیں. آج بھی باور نہیں ہوتا انسان کو، لیکن عبرت کی نگاہ سے دیکھیں انسان تو یقین آ جاتا ہے کہ پوری تاریخ میں یوں ہوتا رہا ہے. یہ دیندار لوگ تھے جو آپ کے مقابلے میں آئے، اور پھر آج تک دینداری کا نعرہ ہے. اصول دین کو فراموش کر کے دین کی ثانوی چیزوں کو اہمیت دے کر بالکل ہی مذہبی الگ کر لیا اپنا، اور پھر دیکھیں اپنی فقہ بھی بنا لی، اپنا علم بھی بنا لیا، اپنا مکتب بھی بنا لیا، اپنا مذہب بھی بنا لیا، اپنا فقیہ بھی بنا لیا، سب کچھ الگ کر کے وقیدہ قانونی شکل اس کو دے کر اکثریتی، اس وقت اکثریت مسلمانوں کی دنیا میں اسی کتابیں ہیں، اسی دین کتابیں ہیں جس میں یہی کام ہوا، یہ چار چیزیں موجود تھیں. یہ چار عنصر جو علی علیہ السلام نے بیان فرمائے اپنے زمانے میں فرمائے، اپنے زمانے کو تجزیہ و تحلیل علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے زمانے میں اصول ضائع ہوئے، ثانوی چیزوں کو زیادہ اہمیت دی گئی، میرے زمانے میں ارازل کو آگے کر دیا گیا اور افاضل کو، اہل لوگوں کو پیچھے کر دیا گیا۔ یہ اپنے زمانے میں علی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ جب بھی آپ کو کوئی گرتی ہوئی حکومت، گرتی ہوئی ملت، گرتا ہوا معاشرہ نظر آئے، سمجھو کہ اس میں یہ کام ہو رہا ہے۔ عبرت کا پہلو یہ ہے کہ ہمیشہ دیندار کیوں اٹھ کر دین کے مقابلے میں آئے، سب سے پہلا یہ گروہ کیوں ہونا چاہیے؟ اگر عبرت آموز نگاہوں سے واقعات کربلا اور سیرت معصوم کو دیکھا ہوتا تو شاید تکرار سے بچ جائے، شاید حضرت حجت جب تشریف فرما ہو تو یہ ان کے ساتھ یہ مشکل نہ پیش آئے کہ سب سے پہلی مشکل دینداروں کے ساتھ پیش آ جائے۔ بہت خطرناک ہے، بہت المیہ ہے یہ۔ ایک وہ دین جس نے آ کر اپنے پیروکاروں کو بنایا، کچھ سکھایا، کچھ پڑھایا، کسی مقام تک پہنچایا، یہی اٹھ کر امام دین کے مقابلے میں آ جائے ہر عصر میں اور ہر زمانے میں، یہ بہت بڑا المیہ ہے دین کے ساتھ۔ صرف اشارہ کیا تھا کہ یہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے، شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ علی علیہ السلام نے اس کے چار عنصر بیان کیے کہ یہاں سے جس دینی دیندار طبقے میں یہ چار چیزیں نظر آئیں وہ ہمیشہ امام دین کے مقابلے میں ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں ہم اس وقت عصر غیبت میں، آیا یہ چار عناصر کہیں خدا نخواستہ ہم میں تو نہیں ہیں؟ اصول ضائع ہو رہے ہوں، بنیادیں ضائع ہو رہی ہوں، ثانوی چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی ہوں، دوسرے درجے کی چیزوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہو، زیادہ حساسیت ظاہر کی جاتی ہو، اور ارازل و اوباش غیر سنجیدہ لوگ، گھٹیا لوگ، پست لوگ یہ سامنے آ جائیں، ممبروں پر آ جائیں، آگے آ کے زمام امور سنبھال لیں اور اہل لوگ پسے پشت چلے جائیں، کہ ایسے تو نہیں ہو رہا۔ اگر یوں ہو رہا ہے تو یہ عبرت لینی چاہیے کہ یہ طبقہ ایک دن ضرور کسی امام کے مقابلے میں جا پہنچے گا۔ اگر یہ دینداری ہے، یہ تدین ہے، تو یہ ضرور کسی امام کے مقابلے میں جا پہنچے گا، چونکہ یہ راستہ ہی وہیں پہنچتا ہے۔ جیسے امام علیہ السلام نے ایک راستہ اختیار کیا جو کربلا جا پہنچا، قاتل طبقے نے بھی ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو کربلا جا پہنچا، یہ دونوں راستے کربلا پہنچتے ہیں، لیکن ایک اس سمت سے کربلا میں آتا ہے، ایک اس سمت سے، اس رخ سے، یہ دونوں راستے یقیناً کربلا تک جا پہنچتے ہیں، لیکن کربلا دو رنگ میں انسان پہنچتا ہے۔ سب کی آرزو ہے کربلا جانا، لیکن کس طرح کربلا جانا، کس صف میں کھڑے ہو کے کربلا جانا، عمر سعد کا لشکر بن کے کربلا جانا یا جانصار حسین بن کر کربلا جانا؟ کربلا تو پہنچ جاتے ہیں دونوں۔ دیدہ عبرت یہ کہتا ہے کہ نہ اپنے انسان نگاہ کرے کہ کیا ہمارے معاشرے میں کیا گزر رہا ہے، ہمارے دین میں کیا گزر رہا ہے، بنیاد کیا ہے، اصل کیا ہے، اساس کیا ہے۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ دین کے نام پر جب بھی، یہ ایک تاریخی تجربہ ہے اور معصوم کے فرمان کی روشنی میں آج کے تدین کو پرکھنے کے لیے یہ ایک میزان ہے، یقینی آپ آزما کے دیکھ لیں، آج اٹھیں آپ ایک کام شروع کریں، اصولی اور بنیادی کام شروع کریں آپ۔ شرط یہ ہے کہ چونکہ دین بتاتا ہے کہ اصول ضائع نہ کیے جائیں، اصولوں کی اہمیت ہونی چاہیے، ایک بنیادی اور اساسی کام شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ کی مخالفت کون کرے گا، یہ میزان ہے، آج کے معاشرے کو پرکھو آپ۔ کل بھی عرض کیا تھا نا کہ اگر یہ دیکھنے کہ ہم کس طبقے میں ہیں تو پہلے آزمائش چاہیے، ایک پیشکش چاہیے، کوئی عبیداللہ آئے، کوئی حکومت رائے پیش کرے، کوئی مال پیش کرے ہمارے سامنے، تو معلوم ہو جائے گا کس طبقے میں ہیں ہم۔ ایک مسلم ابن عقیل آئے، اس کے پیچھے لمبی لمبی صفیں باندھ لینا، لمبی لمبی جماعتیں اس کے پیچھے کھڑی کرنا، لمبی لمبی دعائیں کرنا، یہ نہیں ہے میزان. مسلم ابن عقیل کو دھوکہ دے انسان، اس کے پیچھے بیٹھ کے نعرے لگاتا رہے، یہ نہیں ہے میزان. ایک عبید اللہ کوفے میں آئے، پھر مسلم پلٹ کے دیکھے کہ پیچھے کون ہے. نہ لمبی جماعتیں دلیل ہیں کہ ہم کس طبقے میں ہیں، نہ کثرت، نہ نعرے، نہ کچھ بھی دلیل نہیں ہے. یہ سب اس وقت تک ہے جب تک عبید اللہ ابن زیاد نہیں آتا. جب وہ آ جائے نقاب پوش چہرہ کوفے کے اندر، پھر معلوم ہوگا کہ اس لمبی جماعتوں میں کتنے مومن ہیں، کتنے مسلمان ہیں. پھر دیکھیں مسلم ابن عقیل تنہا. اسی طرح اس عبرت کی نگاہ میں دیکھنا ہے اگر کہ موجودہ طبقہ یا ہم خود کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. ایک میزان ہے کہ آپ اصولی اور بنیادی کام شروع کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ سب سے پہلی مخالفت کہاں سے ہوتی ہے. معلوم ہو جائے گا کہ موجودہ معاشرہ، موجودہ تدین کس سطح کا تدین ہے. اگر سب سے پہلی مخالفت غیر دیندار لوگ آپ کی کرتے ہیں، خوب آپ سمجھ لیں کہ آپ کربلا میں صف حسین میں ہیں اور یہ لوگ سارے دیندار اس طرف ہیں، یہ تدین ہے ان کا. لیکن اگر آپ نے ایک اصولی اور بنیادی کام شروع کیا، بات کی اس اصولی اور بنیادی کام کی، سب سے پہلی مخالفانہ آواز دیندار طبقے کے منہ سے نکلتی ہے، تو سمجھ لو کہ یہ دیندار طبقہ اگر اس کا بس چلا تو یہ کربلا جا پہنچے گا اور وہی کام کرے گا جو اس دیندار طبقے نے کیا. اور ٹلتے نہیں ہیں یہ لوگ، اتنی نیت صاف سے یہ کام کریں گے کہ قربتن اللہ امام دین کو مٹائیں گے. آج آپ کے زمانے میں انقلاب اسلامی رونما ہوا، ایک بنیادی اور اساسی کام ہوا. دین اپنی اصولوں پر کھڑا ہونا چاہا دین نے. ویسے تو دین دو انقلاب سے پہلے بھی تھا، ایران میں بھی تھا، ایران کے علاوہ بھی تھا. انقلاب سے کیا فرق پڑا؟ صرف پہلے یہ کہ مولوی نہیں تھے حکومت میں، مولوی آ گئے حکومت میں، یہ انقلاب کا نام تھا. دین پہلے بھی تھا، انقلاب سے پہلے بھی تھا، بعد میں بھی تھا، فرق کیا پڑا؟ فرق یہ تھا کہ پہلے دین کے چند ثانوی مسئلے تھے، چند ثانوی مسائل، چند رسوم تھی، رواج تھے، چند ثانوی چیزیں تھیں. انقلاب نے آ کر دین کے اصول پہلے بیان کیے اور دین کو اپنے اصولوں پر کھڑا کیا، قائم کیا، دین قیم، اقامہ کیا دین کو. آیا سب سے پہلی مخالفت کہاں سے شروع ہوئی؟ سب سے پہلے کون سامنے آیا؟ اور یہی طبقہ جو یہاں سامنے آیا، اگر کچھ دیر اور زندہ رہے اور امام کا ظہور ہو جائے اور امام بھی آ کر دین کو اپنی بنیادوں پر قائم کریں گے، نظام عادلانہ برپا کریں گے، اس طبقے کو کیا باق ہے ان کے مقابلے میں آنے کی اور یہ کہنے کی کہ آپ نیا دین لے کر آئے؟ آپ تو کچھ اور متعارف کروا رہے ہیں، ہم نے تو یہ نہیں سنا ہوا تھا، ہمیں تو یہ نہیں بتایا گیا تھا، ہمیں تو یہ نہیں کہا گیا تھا. سطحی پن، سرسری پن دین میں جب آ جائے، سطحی فکر جب آ جائے دین میں، سب سے بڑی مشکل امام دین کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے اور خود دین کے لیے. عبرت کا بہت حساس پہلو کربلا کے واقعہ میں یہ پہلو موجود ہے کہ دیندار آتا ہے دین کے نام پر، دینی عبادت سمجھ کر، تقرباً اللہ یہ کام انجام دیتا ہے، اور جس سے پھر پوری تاریخ میں ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ فیصلہ دوسروں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ادھر بھی دیندار ہیں، ادھر بھی دیندار ہیں، ان دینداروں میں حق کدھر ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتا. ہیں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کہا، ہتا یزید کے بارے میں کہا کہ یزید کو اتنا بدنام نہ کیا جائے، غیبت ہوتی ہے یزید کی. ہیں، لکھا ہے بہت بڑے لوگوں نے، نہ چھوٹے موٹے آدمی نے، غزالی جن کو امام کہا جاتا ہے، امام غزالی، اتنا پڑھا لکھا آدمی، غزالی کم پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، اس کی علمی حیثیت کو سب نے تسلیم کیا. کہا کہ یزید کو اتنا سر عام برملا ممبروں پر برا بلا نہ کہو کہ غیبت ہوتی ہے. وہ شاید توبہ کر کے مرا اور توبہ قبول ہو گئی ہو اس کی, اور ایک تائب مومن کے خلاف بولنا ممبروں پر اس طرح سے یہ غیبت ہو جاتی. یہ بھی ایک دیندار ہے. لیکن دینی, اس کو فکر دین کی ہے کہ دین نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے, اور ایک دیندار کے لیے احتیاط شرط ہے کہ کہیں ایسی بات اس کے منہ سے نہ نکل جائے کہ کہیں یزید کی غیبت نہ ہو جائے تاکہ انسان دین سے باہر نہ ہو جائے. یہ وہی دین ہے جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. ثانوی چیز کو کتنی اہمیت دی غزالی نے. غیبت کرنا حرام ہے, مومن کی غیبت نہیں کی جا سکتی, لیکن اس وقت جب اسلام دین ایمان قائم ہو جائے, مومن جدا ہو جائے, غیر مومن الگ ہو جائے, مومنین کی صف معلوم ہو جائے, پھر مومنین کے لیے مومنین کی غیبت کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. لیکن غیبت کی حرمت تک پہنچیں گے کب؟ جب کوئی مومن ہوگا. مومن غیبت نہ کرنے سے بنتا ہے انسان, پہلے مومن بنے پھر اس کی غیبت آرام ہوتی ہے, ورنہ مومن بننے سے پہلے ہی غیبت آرام ہو جائے یہ تو دین نہیں کہتا. کہ آپ جارج بش کے بارے میں نہ بولیں کہ غیبت ہو جائے گی اس کی, پہلے مومن کے اس زمرے میں تو آئے. وہ چیز جو اس کو مومن بنائے گی وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے اصول, وہ ہے بنیادیں, وہ ہے بیسک. جب اس اصول پر وہ آ جائے گا اب مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ اس کی غیبت نہ کرو. لیکن دیکھیں اس نے اتنی اہمیت دی حرمت غیبت کو, کہا کہ یزید کی غیبت نہ کریں آپ. یہ بھی دین ہے جو غزالی کا ہے, اور غزالی دین, غزالی تفکر صرف اہل سنت میں نہیں ہے. آپ یوں نہ کہو کہ ہم تو نہیں مانتے ایسے آدمی کو, نہ, غزالی طرز تفکر, غزالی مسلک ہر مذہب میں موجود ہے, ہر جگہ مجھے کہتے ہیں جی اس کی بات نہ کرو یہ غیبت ہو جائے گی. اس قدر اہمیت ہے اس مسئلے کی کہ جس کا ایمان ہی نہیں ہے, جو مومن ہی نہیں ہے, جو کافر ہے, اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ غیبت نہیں کرو. یہ لوگ اگر کھڑے ہو جائیں اور ان کو دین کا رنگ دے کر کہا جائے کہ یہ کام کرو, یہ جنایت کرو, یہ دین کے نام پر ہر کام کریں گے. دین کے نام پر لوگوں کو قتل عام کریں گے, دین کے نام پر لوگوں کی ناموس کو بے آبرو کریں گے, دین کے نام پر لوٹیں گے مال و منال لوگوں کا, دین کے نام پر سب کام کریں گے, اور اس کا نام مال غنیمت رکھیں گے. یہ بھی ایک تدین ہے. اور عرض کیا کہ رحلت رسول اللہ کے بعد یہ دو شاخیں جو دین کی بنی ان میں بنیادی فرق یہی ہے, ایک طرف اصول کو چھوڑ کر ثانوی چیزوں کو زیادہ اہمیت دی گئی, اور ایک طرف اصول پر دین کو استوار کیا گیا اور ثانوی چیزوں کو اس اصول کے اساس پر بیان کیا گیا. پہلے مومن کے زمرے میں آئے پھر فروع کا اس پر اطلاق ہوتا ہے, لیکن جنہیں شروع ہی یہاں سے کیا گیا. یہ اہم باب ہے. ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ بھیجتے ہیں مبلغ جا کر تبلیغ دین کے لیے, شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک واقعہ بھی ہوا بھی ہے, یہ ذکری ایک مذہب ہے آپ کے ہمسائے میں بلوچستان میں, جانتے ہوں گے شاید, آپ معلومات ہوں گی آپ کی ذکری گروہ کے بارے میں, کافی تعداد میں ہیں. انہوں نے اپنا الگ مسئلہ, وہیں کعبہ بھی وہیں بنایا ہوا ہے انہوں نے, تربت میں, تربت کے علاقے میں, وہیں رمضان میں جا کر حج کرتے ہیں. اپنا امام بھی انہوں نے الگ بنایا ہوا ہے, غلام محمد اٹکی, اٹک کے رہنے والا ایک شخص تھا غلام محمد, اس نے مہدویت کا دعویٰ کیا, پھر اس کی قبر بھی وہیں ہے. وہاں پر بڑی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں, بڑے معجزے ہوتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں اس کے پیروکار موجود ہیں بلوچستان میں, اور کتنی دفعہ خون ریز تصادم بھی ہو چکے ہیں ان کے دوسرے تنظیموں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ. ان کے کچھ لوگوں کو خود انہوں نے چاہا یا کس طرح سے, کہ یہ جوان ہیں اور اپنے مذہب سے بیزار ہیں, انہیں کوئی آپ رہنمائی کریں. وہ ایک آدمی جو دوسروں کی ہدایت کے لیے کوشش کر رہا تھا, اس نے ایک مولانا سے کہا کہ آپ ان کو کچھ سکھائیں, یہ سیکھنا چاہتے ہیں. اب وہ ذکری ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ نمازی کے مقابلے میں ذکری ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے نمازی اور خود کو کہتے ہیں وہ ذکری. ایسے اور بھی ہیں نا نماز کے مقابلے میں کئی فرقے وجود میں آتے ہیں، ہم نمازی ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں. مثلا بعض لوگ کہنا شروع کر دیں ہم مجلسی ہیں یہ نمازی ہیں مثلا، ایسے ہے نا تقسیم. انہوں نے بھی اسی طرح کی تقسیم کی ہوئی ہے کہ ہم ذکری ہیں اور یہ لوگ نمازی ہیں. ذکر کیا ہے کہ ہم صرف خدا کا ذکر کرتے ہیں، اور نماز سے مراد بھی ذکر کرنا ہے، ایک دو ٹائم بیٹھ کر ذکر کر لیتے ہیں وہ، اور ایک تصور ٹوٹا پھوٹا ایک ایسا مہدویت کا بھی ان کے اندر موجود ہے کہ نہ اس طرح سے جیسے ہمارا عقیدہ ہے، ہم جوڑتے ہیں ایسے اس کے رابطے کے، یہ وہی تصور ہے جس کو ہم مانتے ہیں، کہتے وہ کچھ اور ہیں. غرض یہ کہ یہ لوگ نماز سے اس قدر بیزار ہیں، اس قدر بیزار ہیں کہ ممنوع ترین چیز ان کے لیے نماز ہے، نام نہ لو نماز کا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی مسلمان کو کہے کہ ہندوؤں کے معبد میں جا کر بت کے سامنے جھک جائے، اتنا ہی ان کو غلط نظر آتا ہے نماز پڑھنا. ذکر کرو، نماز سے سخت بیزار ہیں. انہیں کہا گیا کہ یہ ذکری ہیں، ان کو آپ تھوڑا رہنمائی کریں، چاہتے بھی ہیں رہنمائی. سب سے پہلے انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب تک نماز نہیں پڑھو گے کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ کبھی نماز تو ہم نے نہیں پڑھنی ہے، ہم تو ذکری ہیں اس لیے کہ نماز نہیں پڑھتے، نماز تو قریب نہیں آئیں گے ہم. اسی دن وہ اٹھے اور چلے گئے. کہا گیا ان کو نماز تک تو پہنچو، کس کی نماز پڑھنی ہے پہلے وہ تو ان کے سامنے بیان کرو، کس کی عبادت کریں پہلے وہ تو انہیں معلوم ہو. پہلے نماز سے شروع کریں گے بعد میں خدا، تو یہ پہلی نمازیں جو انہوں نے پڑھی ہیں یہ کس لیے پڑھی ہیں؟ ظاہر ہے یہ غیر خدا کے لیے پڑھیں گے. پھر بس پہلے اصول ہوں، پہلے بنیادیں ہوں، پہلے اساس ہو، پھر اس کے بعد فروع. فروع سے مراد وہ اصطلاح نہ لے، میں پھر تصریح کر رہا ہوں، فروع سے مراد یعنی ثانوی چیزیں، دوسرے درجے کی چیزیں جن کو پہلے درجے میں بیان کرنے کے بعد پھر نوبت ان کی آتی ہے، باری ان کی آتی ہے کہ اب یہ تعلیم دی جائے. لیکن اگر انسان ان دوسرے درجے کی چیزوں کو پکڑ لے اور اصول بھول جائے، یہ دین اتنا خشک ہو جاتا ہے، اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ اس میں ہر چیز عبادت ہے، حتیٰ سید الشہداء کو شہید کرنا، قربتان اللہ یہ کام کیا. آج بھی یہ کہتے ہیں، خوارج کی بعض منابع کتب ہیں آج بھی ہیں، عمان میں ہیں کچھ فرقے طائفے خوارج کے آج بھی باقی ہیں، ان کی تعلیمات میں ہے کہ سب سے بڑا ولی خدا، سب سے بڑا انسان جس نے کائنات کی سب سے بڑی عبادت کی ہے، ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، یہ ہمارا مذہب ہے. خوارج کے ہاں بھی ایک ضربت افضل من عبادت ثقلین ہے، لکھا ہے انہوں نے. ثقلین کیا؟ جن و ملک و اولین و آخرین و سب کی عبادت سے افضل عبادت کس شخص نے کی ہے؟ وہی ضربت جو ابن ملجم نے لگائی. ابن ملجم کی ضربت کو وہ کہتے ہیں عبادت ثقلین سے افضل ہے. یہ بھی دین ہے، عبادت کہتے ہیں اس کو. آپ بھی ایک ضربت کو کہہ رہے ہیں، وہ بھی ایک ضربت کو کہہ رہے ہیں. آپ بھی دیندار ہیں، وہ بھی دیندار ہیں. ظاہر ہے جو کہتا ہے کہ یہ عبادت سے افضل ہے، دیندار آدمی یہ بات کہے گا نا، غیر دینی کو تو کیا لگے عبادتیں کوئی چیز نہیں ہے جن سے اس کا قیاس کیا جائے. عبرت کا پہلو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دین ایسا رخ نہ کہیں اختیار کر لے خدا نخواستہ کہ خارجی بن جائے انسان، خوارج میں سے ہو جائے، طرز تفکر خارجی اختیار کر لے اور ابن ملجم بن جائے معاذ اللہ، اور اس طرح کی عبادت شروع کر دے کہ جب اس کے وقت کا امام آئے اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کو ثقلین کی سب سے بڑی عبادت سمجھے، اور دین کے ہی انسان کو کربلا میں کھینچ کے نہ لے آئے حسین علیہ السلام کے مقابلے میں. یہ ایک عبرت ہے اگر انسان اس نگاہ سے دیکھے، جب دین کو اختیار کرنے ہوشیاری کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، حق کے مقابلے میں آنے والا وہ دین نہیں ہو سکتا. فراوان پہلو ہیں اس کے اندر جو کمی وقت کے پیش نظر یا ممکن نہیں ہے بیان کرنا انہیں، اور پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت وسیع موضوع ہے، اور خداوند تبارک و تعالی اس انسان کو جس نے یہ موضوع ہمارے سامنے چھیڑا، وہ اہل بصیرت جس نے یہ عبرت ہمیں دلائی کہ ہم اس نگاہ سے بھی واقعہ کربلا کو دیکھیں اور دیگر واقعات کو، یعنی رہبر مسلمین جہان ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنئی دامہ ظلہ العالی، ان کو اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ رکھے انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی. اور وہ بصیرت جو وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، خدا سے دعا ہے ہماری کہ وہ ہمارے ذہنوں میں بھی وہ بصیرت پیدا ہو جائے اور ہم بھی وہی درس و سبق سیکھیں جو اہل بصیرت سیکھتے ہیں، اور ہم بھی اس زمانے اور اس عصر میں انشاءاللہ سید الشہداء علیہ السلام کے جانساروں میں سے ہوں انشاءاللہ. اور بہت وسیع مضمون ہے، آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا، صرف ایک طبقے میں، وہ بھی دو ایک دو پہلو آپ کی خدمت میں بیان ہو سکے، ورنہ کربلا میں ایک طبقہ نہیں تھا، فراوان گروہ ہیں، طبقات ہیں، اور ہر گروہ اور ہر طبقے کے اندر کئی عبرتیں ہیں، اور ان کئی عبرتوں کو سمجھنا، بیان کرنا، اس کے بارے میں سوچنا، گفتگو کرنا، پڑھنا، یہ اب آپ کا کام ہے، یا اور فرصتیں جو آپ کو نصیب ہوں گی اور بزرگان جو آئیں گے آپ کی خدمت میں اور آپ کی رہنمائی کریں گے. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اور کہیں بہت ہی کم ترین ناچیز انسان جو رہبر معظم کے اس کہیں ایک دستور یا اس فرمان کی تعمیل کے طور پر، کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ کر دی ہے، کوشش کی ہے کہ آپ نے جس طرف توجہ دلائی ہے وہ توجہ ہو جائے. میں ایک اور عبرت آپ کے سامنے اسی مناسبت سے عرض کروں مختصر، کہ ایک چیز جو کربلا کے حادثے کا باعث بنی، اور یہ فئہ باغیہ انہوں نے یہ کام کیا، وہ یہ تھا کہ رسول اللہ کے فرامین کو پس پشت ڈالا انہوں نے، یعنی راہبر اور امام کے فرامین کو پس پشت ڈالا، بھول گئے. خود صاحب رائے تھے یہ لوگ، کہتے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہوگا ہم بھی سمجھتے ہیں کچھ نہ کچھ، وہ اپنے ملک میں سمجھتے ہیں، اپنے حالات سمجھتے ہیں، ہم بھی اپنے حالات سمجھتے ہیں، انہیں ہمارے حالات کیا معلوم. رسول اللہ 65 سال پہلے کچھ کہہ کر چلے گئے ہیں، وہ ان کا زمانہ تھا، اپنے حالات کے مطابق ٹھیک کہہ گئے ہیں، لیکن 61 ہجری میں انہوں نے کہا کہ آج کے حالات ہم خود بہتر سمجھتے ہیں. یہ زبان اگر کسی کی ہو جائے کہ ہمارے حالات وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے حالات کو وہ قریب سے دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور یہ بہانہ کر کے اگر پس پشت ڈال دیے جائیں فرامین راہبر، وہ قوم ضرور ایک نہ ایک دن عمر سعد کے لشکر میں آ کھڑی ہوتی ہے جو رسول کے مقابلے میں اٹھ کر اجتہاد کرے. رسول اللہ نے فرمایا کہ انی تارک ان فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب خدا اور عطرت. اور اس جیسے بیسیوں فرمان و سینکڑوں فرامین رسول اللہ نے بیان فرمائے اور اس کو یہ امت بھول گئی، کہا کہ یہ اس زمانے کی بات ہے، وہ اپنے حالات کے مطابق مدینے کی بات ہے، آج ہم دمشق میں ہیں، آج ہم کوفے میں ہیں، آج ہم کربلا میں ہیں، یہ اس زمانے کی حدیث ہے، ہمارے زمانے میں، ہمارے ملک میں یہ حالات نہیں ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے کہا ہوگا. یہ جو قوم بھی، یہاں سے ایک عبرت ہے، یعنی عمر سعد اور لشکر عمر سعد کیوں آئے اور یہ جنایت انہوں نے انجام دی، اس لیے کہ اپنے راہبر، اپنے رسول اور اپنے امام کے فرامین کو پس پشت ڈالا، بے اعتنائی کی. اور یہ عبرت کا مقام ہے کہ صرف ایک دفعہ یوں نہیں ہوا، بلکہ جب بھی کوئی اپنے راہبر کے پیغام کو پس پشت ڈالے گا وہ اسی طبقے میں آ کر شمار ہوگا. وہ یہی اقدام، ظاہر ہے جب خود سے تشخیص دے کر اپنا وظیفہ چنے گا کہ مجھے اپنے حالات کے مطابق، اپنے ملک کے مطابق مجھے یوں کرنا چاہیے، وہ پھر خود جو تشخیص دے گا تو یہی تشخیص دے گا کہ حسین کو نہیں ہونا چاہیے، حسین کے ساتھیوں کو نہیں ہونا چاہیے، سید الشہداء کو موجود نہیں ہونا چاہیے، یہ خطرناک ہے، حالات ان کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں. لہذا ہمارے پاس فراوان ایسے موارد آئے ہیں کہ جہاں پر ہمیں دستور ملا، رہنمائی ملی. اب ہمیں یہ عبرت یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہم نے کتنا ان فرامین کو اپنایا، کتنا ان پر عمل کیا، کس قدر ان پر گامزن ہوئے، کس قدر انہیں عکس کیا ہم نے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں کس قدر پورے عالم اسلام کو اور اہل پاکستان کا نام لے کر کس قدر دستورات دیے ہمیں اور ان میں سے کتنوں پر ہم نے عمل کیا. انہوں نے رسول کا ایک فرمان ٹھکرایا تھا, کتاب اللہ و اطلاعات اہل بیتی انی تارک ان فیکم الثقلین, کربلا برپا کر دی ایک فرمان ٹھکرانے سے. اور جو قوم اپنے رہبر کا ہر فرمان ٹھکرا دے وہ تو کئی کربلا برپا کر سکتی ہے, وہ تو ہزاروں کربلا برپا کرے گی, پھر ہزاروں شہداء و سید الشہداء اس کے ہاتھوں سر قلم ہوں گے ان کے. یہ عبرت ہے, اس میں اتنا سادہ نہیں ہے. لہذا یہ رہنمائی جو رہبر معظم نے فرمائی اور اسے نظر انداز نہیں کرنا. نہ یہ ایک, اب میں نمونے کے طور پر ایک آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہر روز ایک رہنمائی ہے ان کے کلام میں, ہر روز عالم اسلام کو اور آپ کو اور شیعہ کو اور امامیہ کو بیدار کرنے کے لیے ایک رہنمائی, ایک ہدایت, ایک دستور جھنجھوڑنے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے, اور ہر روز امت کی طرف سے اس کو ٹھکرانا, امت کی طرف سے اس کو پس پوش ڈالنا, امت کی طرف سے یہ کہنا کہ ہم اپنے مسائل خود جانتے ہیں, وہ اپنے ملک کے لیے یہ کام کریں, یہ انجام کہاں جا پہنچے گا؟ عبرت لینی چاہیے ہمیں تاریخ سے. تاریخ میں جب بھی کسی نے یہ کام کیا, کربلا برپا کر دی ان لوگوں نے, جنایتیں کی ان لوگوں نے. یہاں سے پر دینداری میں رکھنا پیدا ہوتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے ہم قرآن مجید فرامین رسول اللہ و ائمہ ہدا علیہ السلام کے فرامین پر انشاءاللہ امر پیرا ہوں, اور اپنے قائدین و راہبرین کے فرامین کو بھی انشاءاللہ سمجھیں اور ان پر اطاعت کریں اور عمل کریں انشاءاللہ.
وقت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اس پروگرام کو مزید آگے بڑھیں. حضرات گرامی, اعلان ایک بار پھر نوٹ کر لیں, فکر امام خمینی کے سلسلے کا دوسرا سیمینار 3 جون بھروس اتوار علی بھائی آڈیٹوریم میں رکھا گیا ہے, جس سے حجت الاسلام والمسلمین آغا سید جواد نقی صاحب خطاب کریں گے. اس پروگرام کا موضوع ہے انقلاب اسلامی امام خمینی کی نظر میں.